الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا وسنده ضعيف ولكنه ثابت اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء کہ ہم انبیاء اور پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کی آزمائش وہ سب سے زیادہ شدید اور سخت ہوتی ہے دنیا کے اندر انسان کے اوپر مختلف مراحل گزرتے ہیں زندگی کے اور دنیا نام ہی ایسے مقام کا ہے کہ جہاں پر نہ ہم وقت خوشی ہوتی ہے نہ ہم وقت غم ہوتا ہے نہ ہم وقت صحت ہوتی ہے نہ ہم وقت بیماری ہوتی ہے نہ ہم وقت خوشحالی ہوتی ہے نہ ہی ہم وقت تندرستی ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم اللہ تبارک و تعالی کا قدر جس بندے کے لیے جس طرح سے لکھ دیا گیا ہے ثابت کر دیا گیا ہے ان مراحل سے اس کو گزرنا ہی گزرنا ہوتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر تکلیف آ رہی ہے مجھ پر غم آ رہا ہے مجھ پر پریشانی آ رہی ہے مجھ پر آزمائش آ رہی ہے مجھ پر حزن لاحق ہو رہا ہے میں غم اور غصے یا فکر میں پڑ رہا ہوں حالانکہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں ایمان رکھتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا العیاذ باللہ اللہ تعالی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی مہم مسائل کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا نہ سمجھی کا شکار ہو جاتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ تکلیف، آزمائش اور پریشانی، اس پر غور اور فکر کرنی پڑے گی، غور اور خوض کرنا پڑے گا کہ اس تکلیف کے آنے کے بعد بندہ اللہ کی عبادت سے دور ہوا ہے یا قریب ہوا ہے، بندہ اللہ کی دعا میں کثرت کر رہا ہے یا قلت کر رہا ہے، بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں کثرت کر رہا ہے یا کوتاہی اور غفلت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، کبریائی اور شان بیان کر رہا ہے یا اللہ سے شکایت کر رہا ہے، گلے کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، آہ و بکا کر رہا ہے. اگر اس تکلیف کی وجہ سے ایک مومن اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر رہا ہے، پہلے وہ 4 رکعت نفل پڑھ رہا تھا، اب وہ 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت پڑھ رہا ہے، پہلے اس نے کبھی نفلی روزے نہیں رکھے، اب وہ نفلی روزے رکھ رہا ہے، پہلے اس نے کبھی صدقات اور خیرات پر توجہ نہیں دی، اب حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، پہلے رجوع الی اللہ اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف آہ و بکا اور اللہ کی یاد وہ کم ہوا کرتی تھی، اب بڑھ رہی ہے، تو یہ تکلیف حقیقت میں نعمت ہے. یہ تکلیف وہ آزمائش اور تکلیف ہے جو انبیاء کرام کو لاحق ہوتی تھی، یہ وہ مراحل ہیں اور یہ وہ آزمائشیں ہیں کہ جو انبیاء کرام اور اللہ تعالی کے اولیاء کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کے ذریعے سے اور ان کی وجہ سے وہ سیڑھیاں چڑھتے تھے، رجوع الی اللہ کے ذریعے سے اللہ کے مزید قریب ہوا کرتے تھے. اگر اس کے برعکس ہے، ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے تکلیف پیش آنے کی وجہ سے، آزمائش آنے کی وجہ سے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، اور بولتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی تو کیا ہمارا بھلا ہو گیا، العیاذ باللہ. تو پھر یقیناً یہ تکلیف یہ پھر اس قبیل سے ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم آخرت میں تو سزا دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا میں بھی ان کو تھوڑی سی سزا اور عذاب دیں گے تاکہ یہ رجوع اللہ کر لیں، ان کو عقل آ جائے، یہ بات سمجھ جائیں. لیکن جس کے عقل اور جس کے ذہن میں اللہ سے دشمنی اور اللہ کی نافرمانی بھری ہوئی ہو، تو وہ لعلہم یرجعون کے زمرے میں شامل نہیں ہوتے. میرے محترم بھائیوں، حضرت والد صاحب کی عمر غالباً 17 یا 18 سال ہوگی. اسکول کے اندر آخری درجے میں میٹرک میں تھے اور آخری امتحان میں چند ایام باقی تھے، اور ایسے میں ان دنوں میں حضرت والد صاحب کا دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو عشق کی حد تک تعلق تھا وہ اپنی والدہ محترمہ میری دادی مرحومہ سے تھا. اور ان دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اس قدر آزمائش میں پڑ گیا, اس قدر صدمے میں پڑ گیا, اتنی پریشانی مجھے لاحق ہوئی. اور حضرت والد صاحب تھے بھی اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے, سب سے آخری اولاد تھی. آخری اولاد کتنی لاڈلی ہوتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. کئی کئی دن ایسے گزر جاتے تھے, والد صاحب فرماتے تھے کہ مجھے صبح کی چائے نہیں ملتی تھی, پراٹھا تو دور کی بات ہے, چائے نہیں ملتی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آزمائش. لیکن اس کے باوجود چونکہ ارادہ عزم مصمم تھا, امتحان بر وقت دیا, پورا دیا اور نتیجہ فرسٹ ڈویژن میں آیا. یہ مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کیونکہ والدہ کی تعلیم یہ تھی کہ آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مختلف احوال انسان پر آتے ہیں, لیکن انسان کو اپنا عزم, اپنا ارادہ, اپنا ایمان اس پر مضبوطی سے کھڑا ہونا ہوتا ہے, تب ہی اس کو کامیابی ملتی ہے. حضرت والد صاحب کی جو آزمائش اس وقت ہوئی اور اس کے بعد پھر کراچی کا سفر کیا ایسے عالم میں کہ ماضی قریب میں والدہ کا انتقال ہوا ہو اور خاندان کی طرف سے بھی کوئی خاص یہ حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی تھی کہ آپ تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو جاری رکھیں, بلکہ جیسے ایک عام گاؤں کے گھر میں ہوتا ہے کہ لڑکا جوان ہوتے ہی اسے نوکری کے یا مزدوری وغیرہ کی ترغیب دی جاتی ہے, والد صاحب نے ایک نہ سنی اور اپنی والدہ کی وصیت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہے اور فرمایا کہ مجھے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ وہ جاری اور ساری رکھنا ہے. پھر جو اس کے بعد مراحل گزرے اور جو آزمائشیں گزری, جو تکالیف گزری, حضرت والد صاحب نے اسی ممبر اور محراب سے وقتاً فوقتاً بیان فرمائی ہیں, اور یہ ممبر اور محراب اور یہ در و دیوار اس کے گواہ ہیں. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم, ایک دور گزار آیا ہوں میں درد و ستم کا. یہ شعر حضرت والد صاحب پڑھا کرتے تھے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. انبیاء کرام, انبیاء کے ورسا, اولیاء اللہ, ان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں, لیکن جو ہمارا منتہا ہے, جو ہمارا مقصد ہے, جو ہمارا مشن ہے, وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے, اللہ تبارک و تعالی کا قرب ہے, اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہے, اللہ کے دین کا اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے. ہم اس کے اوپر قائم اور دائم رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کامیابیوں سے نوازیں گے. اس سلسلے میں ایک انتہائی اہم مسئلہ, کیونکہ مجلس ہے, آپ سب حضرات تشریف لائے ہیں, تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے, انشاءاللہ تعالی تمام زندگی اس کی رہنمائی ہوتی رہے گی. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قضاء اور قدر میں سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. قضاء و قدر تو لکھی جا چکی ہے, فیصلہ ہو چکا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے قضاء و قدر کے حتمی اور یقینی ہونے کا دینی اور شرعی مسئلہ بیان فرمایا. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا جو ایک مسلمان کا سوال ہوتا ہے، ففیم العمل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، پھر یہ عمل جو ہم کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق له، تم اپنے عمل کو جاری رکھو اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہ عمل آسان کر دیتا ہے اللہ جو جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہوتا ہے. جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ اللہ کے دین پر عمل پیرا رہے، وہ توحید اور سنت پر قائم اور دائم رہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرتا رہے. اور العیاذ باللہ کوئی بدبخت ہے اور کوئی اس کے مقدر میں ہی ہدایت نہیں، روشنی نہیں، کامیابی نہیں، تو وہ اپنے گناہوں میں دن بدن اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک دن ڈاکہ ڈالتا ہے، اگلے دن پھر زنا کا سوچتا ہے، زنا کر لیا تو شراب نوشی کا سوچتا ہے، قتل کا سوچتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اندھیروں میں، الظلم ظلمات یوم القیامہ کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بارہا اعلان فرمایا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا، انا کل شیئن خلقناہ بقدر، یہ تمام کا تمام اللہ کی قدر ہے، اللہ کا مقدور ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق ہے. لیکن یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اختیار کو، ہمارے اور آپ کی چاہت کو، ہمارے اور آپ کے کرنے والے اعمال کو قدر میں لکھا ہے. یعنی ہماری اور آپ کا جو اختیاری اعمال ہیں، ان اعمال کو قدر میں لکھ دیا گیا ہے. یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، ساری زندگی ایک سجدہ نہ کرے، لیکن جنت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے تو یہ جنت جائے گا، ایسا نہیں. بلکہ فمنہم شقی و سعید، ان میں شقی بھی ہیں، ان میں بدبخت بھی ہیں، ان میں سعید بھی ہیں، ان میں خوشبخت بھی ہیں. لہذا بعض لوگ یہ قدر کے مسئلے کو آڑ بنا کر سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور بھاگتے ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ ناسمجھی کا شکار ہیں. بلکہ قدر کے اندر ہمیں اپنا زور پورا لگانا ہوگا، اپنی تدبیر مکمل اختیار کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہوگا، جو نتیجہ ہوگا، جو انجام ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی قضاء اور قدر کے مطابق ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت میں ریاستی دورہ فرما رہے تھے ملک شام کا. راستے میں آپ کو خبر ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، اور اسی دوران، سفر کے دوران، عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ عنہ وہ کسی اور علاقے سے تشریف لائے اور حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے. جب یہ صورتحال حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش آئی تو انہوں نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب کسی علاقے میں وبا ہو، طاعون ہو، تو اس علاقے کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ باہر ہیں وہ اندر اس شہر میں داخل ہرگز نہ ہوں. ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین الہی دین ہے، آسمانی دین ہے، حق دین ہے. آج یہ بڑے شد و مد سے کہتے ہیں کہ جی کوارنٹین کر دیتے ہیں، قرنطینہ کر دیتے ہیں. یہ کوارنٹین کی تعلیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1442 سال پہلے دے کر جا چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ارشاد سنا آپ نے فرمایا کہ یہ تو واضح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا زدہ علاقے کے اندر داخل ہونے سے منع کیا ہے، لہذا میں اب شام کا دورہ ملتوی کر رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں مدینہ کی طرف۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں جلیل القدر، وہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمایا یا امیر المؤمنین اتفر من قدر اللہ، اے امیر المؤمنین آپ اللہ کی قدر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی قدر سے دور جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی تقدیر میں طاعون اور وبا سے موت اور شہادت لکھی ہے تو وہ لگ جائے گی، اور اگر نہیں لکھی تو پھر کون آپ کو مار سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش کہ یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی، تم تو صاحب علم صاحب فضل آدمی ہو۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب تاریخی جواب ہے، اور یہ جواب آپ حضرات ضرور یاد رکھیے، فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہاں ہم جا رہے ہیں اللہ کی قدر سے اللہ کی قدر کی طرف۔ یہ جو میں واپسی کر رہا ہوں اور یہ جو میں ارادہ تبدیل کر رہا ہوں اور گورنمنٹ کا اور حکومتی جو دورہ ہے اس کو میں کینسل کر رہا ہوں، کیا یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا قدر نہیں ہے؟ صرف وہاں طاعون کے اندر داخل ہونا ہی اللہ کا قدر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو یہ تعلیم فرمایا کہ دیکھو تدبیر کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور تدبیر کے بعد پھر جو نتیجہ ہوگا اور جو انجام ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور قدر ہے۔ میں بات مختصر کر کے ایک نقطہ بیان کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان اور ایک مسلمان کا یقین رضا اور قدر پر کتنا ہے جب تدبیر کے بعد نتیجہ اس کی پسند کے خلاف آتا ہو۔ ہمارے بھائی ہمارے رشتہ دار ہماری اولاد بیمار ہوتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہم ان کو اچھے سے اچھے اسپتال لے کر جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ دوائی کھلاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ تمہارا قدر پر کتنا یقین ہے۔ دنیا کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لوگ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، لوگ انتظامات کر کے رکھتے ہیں، لیکن ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن۔ طلباء سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیشہ کشتی بان کی مرضی کے مطابق ہوا نہیں چلتی۔ پہلے زمانے میں جو کشتیاں چلتی تھیں وہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، ہوا سے چلتی تھیں، کبھی کبھار جانا ہمیں ادھر ہوتا ہے لیکن ہوا ادھر کیوں ہوتی ہے تو کشتی ادھر چل پڑتی۔ تب پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی مرضی کے خلاف، انسان کی خواہشات کے خلاف، انسان کی تدبیر کے خلاف اور انسان کی امنگوں کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو اور اس وقت میں وہ صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے، اس وقت میں وہ اللہ کو ناراض نہ کرے، اس وقت میں وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مومن قضا اور قدر پر بھرپور ایمان رکھتا ہے۔ لہذا آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات، تنگدستیاں، بیماریاں یہ آتی ہیں اور یہ انبیاء کرام پر بھی آئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے، یہ ہمارے دین کا یہ اصول ہے کہ ہمیں ہم وقت اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ملعون امت من کل بیر و سلامت من کل ایف. اللہم لا تدع لنا ذنبن اللہ غفرتا ولا همن اللہ فرجتا ولا حاجتن اللہ قضیتا یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین. اللہم حل مشکلاتنا وقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اغفر لوالدي, اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة, اللهم اغفر له وارحمه, اللهم ارفع درجته في اعلى عليين, اللهم ثقل له في ميزانه واعف عن زلاته وخطياته, وارزقه ويانا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مقبولة ومبرورة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.